الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا اور کافروں میں سے بن گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہائش اختیار کرو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور سیر ہو کر کے کھاؤ جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، البتہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو بچلا دیا، جنت سے نکلوا دیا. فأخرجهما مما كانا فيه، اور ان کو اس جگہ سے نکلوا دیا یا اس عیش سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اور ہم نے کہا کہ تم سب زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، زمین میں تمہارا قرار ہوگا، رہنا ہوگا اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہوگا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، پھر آدم نے حاصل کیے اپنے رب کی طرف سے کچھ کلمات، پھر حق تعالیٰ ان پر متوجہ ہوئے اور ان کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان. قلنا اهبطوا منها جميعا، ہم نے کہا کہ اترو، نکلو یہاں سے، اترو یہاں سے تم سب. فاما یاتینکم منی هدا، جب تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے گی. فمن تبع هدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ لوگ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جن لوگوں نے کفر اختیار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ یہ جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. کافی دنوں کے بعد ہمارا درس ہو رہا ہے، بیچ میں اچھا خاصا گیپ آ گیا تقریباً ایک مہینے بھر کا. مضمون یہ چل رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر حق تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا تھا، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ جنات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین میں فساد مچا رہے ہیں، ایک اور مخلوق آپ بنائیں گے خلیفہ بنانے کے لیے، تو جو کام آپ کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم حاضر ہیں، تو اس خدمت کے لیے بھی ہم تیار ہیں. اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا، اور جنات کی مثال سامنے تھی تو سمجھا کہ انسان جب پیدا ہوگا تو وہ بھی اسی طرح فتنہ و فساد زمین میں کرے گا، تو اس کی مثال دی. تو حق تعالیٰ نے ان کو ایک تو جواب دیا تھا کہ تمہیں نہیں پتہ، مجھے پتہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر ان کو سمجھایا تھا کہ ایک مقصد سے ان کو میں جو ہے پیدا کر رہا ہوں، وہ مقصد کے لیے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی برتری ان پہ ثابت کی. علم کی صلاحیت جو حضرت انسان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام میں موجود تھی وہ ان پہ آشکارا اور ظاہر کروائی، تو ان کو احساس ہوا کہ ہاں یہ صلاحیت تو ہمارے اندر نہیں ہے. پھر ان کو بتایا کہ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ چیزیں تو اس وجہ سے یہ ہم سے برتر ہوئے، اور ان سے خاص مقصد لینا، اللہ کو ایک کام لینا منظور ہے. یہ جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی برتری تھی جس کو فرشتوں نے تسلیم بھی کیا، اس کا ایک عملی واقعہ اللہ تعالیٰ نے پھر ظاہر کروایا. فرشتوں کو کہا اسجدوا لآدم، آدم کرو سجدے کو، آدم کو سجدہ کرو، تو سب سجدے میں گر گئے. یہ جو حکم ملا تھا فرشتوں کو ملا تھا سجدہ کرنے سے، بعض لوگوں نے یہاں مراد لیا کہ انہوں نے تعظیم پیش کی، لیکن تعظیم یہ توجیحات کی ضرورت نہیں ہے، کلیئرلی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ سجدہ ہی مراد تھا، سجدہ ہی ان لوگوں نے فرشتوں نے کیا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، الا ابلیس نے نہیں کیا تھا. پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ حکم اللہ نے دیا فرشتوں کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، لِلْجِنِّ وَالشَّيْطَانِ وَلِإِبْلِيسَ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر جب وہ حکم میں داخل ہی نہیں تھا تو پھر اس کے بارے میں یہ بولنا کہ وہ نہیں مانا، یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا. اصل میں بات یہ ہے کہ تابع جو ہوتا ہے کسی کا وہ متبوع کے حکم میں خود بخود شامل ہو جاتا ہے. جیسے اقیم الصلاح بولا جا رہا، تو اقیمو کا جو صیغہ ہے، جو فارم ہے، اس میں صرف مردوں کو حکم ہے، عورتوں کو نہیں ہے. قائم کرو تم سب مرد مراد ہے، لیکن کیا عورتیں مستثنا ہیں اسے؟ نماز قائم کرنے کے حکم سے مستثنا نہیں ہے. پھر ان کے لیے کوئی الگ سے حکم ہے؟ خیر قرآن میں دوسری جگہ اقیم نہ صلاحت بھی آ جاتا ہے، لیکن نہ بھی آئے، جیسے دوسرے اور احکام نہ بھی آئے تو مردوں کے تابع ہو کر عورتیں اس حکم میں شامل ہیں. تو ایسے ہی فرشتوں کے اس حکم میں سجدہ کرنے والے حکم کے اندر ابلیس بھی شامل تھا. یہی وجہ ہے وہ شامل تھا اور وہ بھی سمجھتا تھا کہ مجھے بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے. جب اللہ نے یوں کہا کہ ما منعک الا تسجد اذ امرتک, جو تذکرہ دوسری جگہوں پر ہے کہ میں جب حکم دیا تھا تو تم کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا, تو اس نے یہ نہیں کہا آپ نے حکم کب دیا مجھے. اگر یہی بات ہوتی تو اس کے لیے یہ ریزن بڑا آسان تھا کہ آپ نے تو حکم ہی نہیں دیا, آپ حکم کر کے دیکھتے تو پھر آپ کو پتا چلتا کہ میں کتنا فرما بردار ہوں آپ کا. تو اس نے یہ جواب نہیں دیا, تو سمجھ میں آیا کہ اس کو خود بھی پتا تھا, تو پھر ہم لوگوں کو یہ اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ اس حکم میں نہیں تھا وہ. ابا واستکبر, اس نے انکار کیا اور وہ غرور میں آ گیا, جس کی تفسیر خود دوسری قرآنی آیتوں کے اندر ہے. اللہ نے جب پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کرے, بولے جس کو سجدہ آپ کرنے کو بول رہے ہو وہ بنا ہے آگ سے, جس کے لیے سجدہ کر رہے ہو, جس کے آگے سجدہ کروا رہے ہو وہ بن رہا ہے مٹی سے, اور آگ اوپر کو جاتی ہے وہ بلند ہوتی ہے, مٹی نیچے کو جاتی ہے جب بھی پھینکو تو وہ پھر وہ پست ہوتی ہے. ایک اعلیٰ مخلوق کو آپ حکم دیتے ہیں کہ ادنا ترین کو سجدہ کرے, یہ منطق مجھے سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے میں نہیں کرتا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تو یہ غرور میں آ گیا اور کافروں میں سے بن گیا. ایک آدمی کیا امت مسلمہ کا 95% حصہ جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس کی وجہ سے کافر سجدہ نہیں کرتا, ہو کافر ہو گیا, کافر نہیں ہوا. امت کا 95% طبقہ نماز نہیں پڑھتا, نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے, سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے کافر ہو گیا, نہیں ہوا. تو پھر حق تعالیٰ ابلیس کو کیوں بول رہے ہیں, کانا من الکافرین, کافروں میں سے بن گیا, ایک سجدے کا انکار کیا تھا. دو چیزیں ہیں یہاں پہ, ایک ہے نفس عمل کو چھوڑ دینا, مطلب کام نہیں کرنا جو بولے ہو, ایک ہے عمل نہیں کرنے پہ حجت کرنا. اگر کام نہیں کرے وہ کوتاہی کرے تو صرف وہ گناہ ہوتا, اگر کام نہیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس حکم کو میں مانتا ہی نہیں بلکہ بولے تو پھر کافر ہوتے, خالی گناہ نہیں رہتا وہ, اس سے بڑے درجے کا گناہ یعنی کفر کے درجے کا گناہ ہو جاتا. چونکہ اس نے اللہ کے حکم کا مقابلہ کیا تھا, اسی معارضے اور مقابلے کی وجہ سے اس کا یہ عمل کفر بنا تھا, ورنہ آج امت 95% حصہ پھر جو ہے نا وہ کفر کے کافروں کے زمرے میں آ جاتا. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اب حکم ملا کہ تم پیدا ہو گئے ہو, اور ان کی پسلی سے حوا کو بھی پیدا کیا, تو دونوں کو کہا کہ اب رہائش اختیار کرو, تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں. حضرت آدم حضرت حوا دونوں کو حکم مل رہا ہے, تو ایک ساتھ ڈائریکٹ مل سکتا تھا کہ تم دونوں ایسا کرو, جیسے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر دو لوگوں کو خطاب ہوا تو تم دونوں ایسا کرو حکم آیا, الگ الگ ہے. تو علماء نے اس میں نقطہ بیان کیا ہے کہ عورت کی یعنی بیوی کی رہائش کی ذمہ داری مرد کے ذمے ہے, رہائش مرد کے ذمے ہے, یہ ثابت کرنے کے واسطے یہ حکم الگ سے آیا, اس کن انتا وزوجک, اس طرف اشارہ کرنے کے واسطے یہ الگ الگ ذکر کیا گیا. پھر حق تعالیٰ نے فرمایا وکولا منہا, کھاؤ اس میں سے رغدن, سیر ہو کر, بے فکر ہو کر کہ اب غلہ ختم ہو جائے گا, میوہ ختم ہو جائے گا, اس کی کوئی ٹینشن لینے کا نہیں, سیزن نہیں ہے تو اس کا کوئی فکر کرنے کا نہیں. حیث شئتما, جہاں سے چاہو, چلنا پھرنا انسان کی فطری آزادی میں حق تعالیٰ نے شمار کیا, جہاں چاہے جا سکتے. ولا تقرب ہذہ الشجرہ, بس یہاں نہیں جانا, پوری جنت موجود ہے تمہارے واسطے, جتنا چاہو پھرو, جہاں چاہو جاؤ, جو چاہو کھاؤ, جتنا چاہو کھاؤ, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, نہ جانے کی نہ کھانے کی. ہاں ایک پابندی ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. کون سا درخت ہے یہ ضرورت نہیں ہے کچھ تعین کی, بعض روایتوں کا حوالہ لوگ دیتے ہیں وہ بے اصل ہے, اور جو خاص کر یہ مشہور ہو گیا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے. اور ہم کو یہ ثابت کر اس واقعے سے جو سبق ملنا ہے وہ سبق ملنے کے واسطے اس درخت کی متعین کرنے کی ضرورت نہیں رہی. بہرحال حکم دیا تھا کوئی ایک درخت تھا کہ اس کے قریب نہیں جانا, مقصد تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا, لیکن اس کو اس انداز سے بولا جا رہا ہے اس کے قریب نہیں جانا, وہ تاکید کے لیے. جب کسی کام کا حکم آپ تاکید کے طور پہ دینا چاہتے ہیں تو بولتے ہیں پھٹکنا بھی نہیں ادھر, قریب بھی نہیں جانا, وہی انداز یہاں پر ہے کہ دیکھو اگر تم قریب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے تم اس کو کھا لو, قریب ہی نہیں جاؤ گے تو کھانے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. فتکونا من الظالمین, اگر اس کے قریب گئے اور اس کو کھا لیے تو پھر تمہارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ, بالآخر شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا, جس کا ذکر قرآن کی دوسری آیتوں میں آتا ہے. اس نے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, ان دونوں سے کہا تھے آدم ہوتے ہوا سے قسم کھا کے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ, اور پھر ان کو آمادہ کر لیا اس کے کھانے پہ, اور کہا کہ یہ جو نہیں کھانے کی پابندی تھی یہ اسی واسطے تھی تاکہ تم لوگ یہاں ہمیشہ رہنے نہ پاؤ, اگر اس درخت کا پھل کھا لو گے تو پھر تم ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے. جنت میں رہنے کی ہرس کس کو نہیں ہوگی, تو اس کے اس بہکاوے میں آ گئے. تو پھر اللہ کے اس وعدے کا کیا؟ اس کو اللہ نے خود کہا فنسیہ آدم، بھول گئے تھے آدم، اس واسطے انہوں نے وہ کام کر لیا، لیکن بہرحال حکم خداوندی تھا، اس کی خلاف ورزی ہو گئی. فاخرجہما مما کانا فی، تو جو نعمتیں حاصل تھی فوراً وہ چھن گئی. ان کے جو لباس تھے، وہ لباس جو ان کے سطر کو، ان کے بدن کو چھپائے ہوئے تھے، اس لباس سے وہ باہر آ گئے، بے لباس ہو گئے. تو وہ شرم کے مارے اپنے پتوں سے اپنے درختوں کو چھپانے لگے، بدن کو چھپانے لگے درختوں کے پتوں سے. پھر حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، قلنا ہبطوا، جنت سے نکل جاؤ، بعضکم لبعض عدو، یہاں سے نکل کے اب جاؤ کہاں پر؟ اب جاؤ زمین پر. اس کا حکم آگے آ رہا ہے، لیکن جنت سے نکلنے کا حکم پہلے آ گیا. پھر ساتھ میں کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور انسان کی آپس میں دشمنی ہے. یا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، کیونکہ شیطان اس وقت میرے اس وقت ان پر عتاب ہو رہا تھا، حضرت آدم و حوا پر علیہم السلام، وہ وہاں پر نہیں تھا، تو خطاب صرف حضرت آدم و حوا کو تھا. تو بعضکم لبعض عدو کا مطلب مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ بعض یعنی انسان، بعض دوسروں کے یعنی انسانوں ہی کے، یعنی تمہاری اولاد آدم میں آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی رہے گی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، یہاں سے نکل کے جانا کہاں ہے؟ زمین میں جانا ہے. زمین ہی انسان کے لیے قرار کی جگہ ہے. اس سے علماء نے نکالا ہے کہ انسانوں کی رسائی، پہنچ اگر چاند پہ ہو جاتی ہے، مریخ پہ، زہرہ پہ، مشتری پہ، عطارد پہ، کہیں پہ بھی ہو جاتی ہے دوسرے سیاروں پر، فی الارض مستقرن، ان کو وہ جو قرار نصیب ہے زمین میں، وہ اللہ نے اسی کے لیے بنایا ہے، تو وہ وہاں جا کے ملنے والا نہیں ہے. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور یہاں پہ ایک مدت تک فائدہ اٹھانا ہے اللہ کی نعمتوں سے، اور اللہ کے منشے کو پورا کرنا ہے، پھر واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عتاب سنا کہ جنت سے نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ، زمین پہ اتر جاؤ، وہاں جی لو، اور پھر وہاں تھوڑا فائدہ اٹھا کے پھر ہمارے پاس آ جانا. حضرت آدم نے کب ایسا عتاب سنا تھا، اور کہاں اس کو برداشت کر سکتے تھے؟ وہ پریشان ہو گئے، انتہائی نادم ہو گئے. لیکن اب انتہائی ندامت میں اور پریشانی میں اللہ سے معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، کلمات معافی زبان پہ نہیں آ رہے. مفسرین نے یہ بھی فرمایا یہاں پر کہ کلمات معافی زبان پر نہیں آنے کی ایک وجہ حق تعالیٰ کی جلال کی انتہا بھی ہو سکتی ہے، کہ پتہ نہیں معافی میں پھر ایسا کچھ کر جاؤں جس کی وجہ سے اور مزید حق تعالیٰ کو ناراض کر دوں. پھر یہ بھی تھا کہ یہ اس عالم میں، اس دنیا میں، یہ سب سے پہلا ایسا واقعہ تھا کہ جب ایک مخلوق کو اپنے خالق سے معافی مانگنے کا موقع پیش آیا تھا. تو کیسے کیا جائے یہ کام، اس کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا. حق تعالیٰ تو سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں، تو حق تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھائے. فتلقى آدم من ربه کلمات، تو وہ کلمات کیا تھے؟ مفسرین اکثر یہ فرماتے ہیں کہ سورہ آراف کے اندر وہ جو آیا ربنا ظلمنا انفسنا، وہ والے کلمات ہی مراد ہیں، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، وہ جو حکم آپ کا تھا اس کی خلاف ورزی کر کے، اگرچہ کہ جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، لیکن ہوا ہے، بہرحال خلاف ورزی ہو گئی ہے. تو ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ معاف کر کے ہمیں، ہم پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا. بہرحال جب انہوں نے اللہ ہی کے سکھائے ہوئے کلمات کے ذریعے سے توبہ کی، فتاب علیہ، حق تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو گئے. توبہ ہر انسان کو کرنا چاہیے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ کس کو کرنا ہے؟ ہر خطا کار کو کرنا ہے. خطا کار کون ہے؟ بولے ہر کوئی ہے. خطا کار کون ہے؟ ہر کوئی ہے. کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں خطا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں پھر توبہ کی ضرورت بھی ہر انسان کو ہے. جب بھی اصلاح کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے توبہ کے ذریعے سے، کوئی بھی انسان کبھی بھی اگر اصلاح کی طرف پہلا قدم کرنا اٹھانا چاہتا ہے، تو اس کے واسطے سب سے پہلا اسٹپ ہوتا ہے توبہ کا، سب سے پہلے کرنے کا کام ہوتا ہے توبہ کا. اور یہ کام ہونا چاہیے ہر انسان کو روزانہ. ہم دن بھر میں اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اتنے قصور کرتے ہیں، ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ ہم کو آئیڈیا نہیں ہے. اگر وہ ہماری زندگی کا جو رزلٹ ہے وہ ہم کو دکھایا جائے آئینے میں، تو پھر ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. حتیٰ کہ ہماری عبادتیں بھی، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا رکوع، سجدہ، تلاوت، یہ ساری چیزیں، صدقہ، خدمتیں، یہ ساری چیزیں، یہ بھی اگر ہم کو دکھا دی جائیں کہ اس کی کیا شکل بنتی ہے، چونکہ ہر عمل کی ایک شکل ہوتی ہے، وہ شکل دکھا دی جائے تو شرم کے مارے ہی شاید ہم مر جائیں. وہ صورتیں ہمارے اعمال کی ہوتی ہے. بہرحال تو ہر انسان کو ضرورت ہے توبہ کی. توبہ میں علماء نے فرمایا تین باتیں ہوتی ہیں. ایک ماضی کی، کہ جو ہو چکا، جو کر چکے ہیں، اس کو غلط سمجھنا، گناہ سمجھنا، کہ وہ جو ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا، وہ گناہ ہو گیا، وہ نہیں ہونے والا کام تھا، میں کر بیٹھا. دوسرے حال والا، ماضی میں، ماضی سے تعلق یہ رکھتا ہے کہ اس پہ نادم ہو، شرمندہ ہو. حال میں اگر خدا نخواستہ اس کے اندر مبتلا ہے تو فوری اس کو چھوڑ دے، اگر اس گناہ میں مبتلا ہے تو فوری اس گناہ کو چھوڑ دے، اور مستقبل میں پکا ارادہ کرے کہ آئندہ پھر کبھی اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں. بہت سارے لوگ یہ تیسری شرط کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے، پھر ٹوٹ جاتی توبہ. علماء نے فرمایا اس فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ پھر سے ٹوٹ جائے گی، اللہ نے دروازہ توبہ کا کھلا رکھا ہوا ہے، وہ بند تو نہیں ہے، تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے. ٹوٹتی ہے تو پھر کرو، دن میں اگر 100 بار ٹوٹتی ہے تو 100 بار کرو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں سے صدائیں لگتی ہیں. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، کہ اگر 100 بار بھی تم نے توبہ توڑی ہے کوئی مسئلہ نہیں، باز آ، پھر سے آ جاؤ. اگر کافر ہو، گبرو، بت پرستی، باز آ. اگر کافر بھی ہے، انتہائی درجے کا فاسق ہے، فاجر ہے، بت پرست ہے، باز آ، پھر بھی آ جا. یہ ہماری بارگاہ ہے، یہ ناامیدی کی بارگاہ نہیں ہے کہ یہاں سے تم کو نہیں ملے گا، مل نہیں سکتا، مجھے نہیں ملے گا، میں بڑا گناہ گار ہوں. ہمارے گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ اور بڑے نہیں ہیں، ان کی رحمت بڑی ہے اور ان کی رحمت زیادہ ہے، ہمارے گناہوں کو ڈھانکنے کے لیے کافی ہے. حتیٰ کہ کسی انسان کے گناہ، حدیث شریف میں آتا ہے، زمین کو بھر دیں، آسمان کو بھر دیں اور دیویج کے خلا کو بھر دیں، اور اس کے بعد بندہ صرف اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ پاک اس کے اتنے سارے گناہ جو ممکن نہیں ہیں، اگر وہ اتنے کر کے بھی اللہ سے معافی کا ایک بول بولتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کسی پرواہ کے معاف کر دیتے ہیں. پکی توبہ، پکے عزم کے ساتھ میں جو توبہ ہوتی ہے اس میں. تو کبھی بھی یہ خیال نہیں ہونا ہے، روزانہ مجھے بھی اور سب کو بھی توبہ کرنی چاہیے. یہ اللہ دن بھر میں، رات بھر میں جتنے گناہ ہوئے، جانے میں، انجانے میں، جان بوجھ کر یا ویسے ہی بلا ارادہ، سب کو آپ معاف فرما دیجیے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں اس کے اندر ہے، جو عمل میں نے کیے، جو نہیں کیے، ان کو معاف فرمائیے، ان کے برے اثرات سے معاف فرمائیے. جس کو میں جانتا ہوں، جس کو میں نہیں جانتا، اس کو بھی معاف فرما دیجیے. اور مذاق میں میرے سے جو غلطیاں ہو گئی، اس کو بھی معاف کر دیجیے. سیریس میں نے جو غلطیاں کر دی ہیں، اس کو بھی معاف کر دیجیے. جان بوجھتے جو میں نے کیے ہیں، وہ بھی معاف کر دیجیے. بھولے سے جو کر دیے ہیں، اس کو بھی معاف فرما دیجیے. جدی و ہزلی، اسرافی فی امری، معلم تمن ہو مالم عالم، معامل تمن ہو مالم اعمل، یہ سارے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جہت سے ہم کو سکھایا ہے کہ توبہ کس انداز سے ہونی چاہیے. ہر اس گناہ سے ہونی چاہیے جو آپ کے علم ہے، سب سے بڑا جملہ ہے. ہر اس گناہ سے میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں جو گناہ میرا آپ کے علم میں، اس سے زیادہ وسیع نہیں ہو سکتا. تو تین چیزیں، ماضی کے کام پہ ندامت ہو، حال کے اوپر، حال میں اس گناہ میں اگر ابتلا ہے کوئی، وہ گناہ کر رہا ہے تو اس سے احتیاط ہو، اور مستقبل میں کبھی نہ کرنے کا ارادہ ہو. توبہ ٹوٹ گئی پھر بھی لگ رہا کہ نہیں میں پھر یہ کر بیٹھوں گا، میں کمزور ہوں، میرا نفس کمزور ہے، پھر بھی اس وقت جس وقت توبہ کر رہا ہے ارادہ پکا کرے کہ نہیں اب نہیں کروں گا، پھر ٹوٹ جاتی ہے پھر پکا کرے نہیں اب نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے کہ اسی وقت اگر انتقال ہو جائے کسی کا، پکی توبہ پہ ہو جائے گا، گناہ کرنے سے پہلے ہی توبہ ہو جائے گی قبولیت کی. انہ هو التواب الرحیم. حق تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، حق تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت آدم پر ان کا قصور معاف کیا، اور وہ وہی ہے جو توبہ کا قبول کرنے والا ہے. جاہل مسلمانوں کے اندر بھی آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ وہ پیروں کو، ملصابوں کو، مرشدوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ معاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جاہل قسم کے صوفیوں نے یا یوں کہیں کہ صوفی بننے والوں نے کر بھی رکھا ہوا ہے کہ ہم بخشوا دیں گے، ہم جنت میں پہنچوا دیں گے، ہم صاحب بولے بہت سارے بہت قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. اگر تمہارے والدہ کو جنت میں پاندان چاہیے تو اتنا صدقہ کرو، بولے ہم دلائیں گے وہاں پہ. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اگر فلاں جگہ سے بخشش چاہیے، فلاں کام میں جو روڑے اٹکا رہے تمہارے بدعملیوں کی نحوست سے ہے، اگر اس نحوست سے چھٹکارا چاہتے ہو تو یہ کام کرو، ہمارا یہ کام کرو، ہمیں اتنے پیسے دو، وغیرہ وغیرہ، جو ان کو کروانا ہوتا کروا دے. خلاصہ ان سب کا یہ نکلتا کہ لوگوں کو یہ اختیار حاصل ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. قبولیت توبہ کا، معافی کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے سوا گناہ کے معاف کرنے کی قابلیت، صلاحیت کسی میں بھی نہیں، حتیٰ کہ انبیاء میں بھی نہیں. وہ جو کفارے والا عقیدہ عیسائیوں کے پاس پایا جاتا ہے کہ سارے انسانیت کے گناہوں کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سلیب پہ لٹک گئے، اب ہم جو مرضی کریں اس کا کفارہ پہلے کا پہلے ہو چکا ہے، نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کے انصاف سے بعید ترین بات ہے کہ سب کی سزا ایک کو دے دی، اللہ تعالیٰ سے بھی بدگمان کرنے والی بات ہے، عجیب غریب عقیدہ ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی ہوں توبہ قبول کرنے والا اور مہربان. قلنا اہبطوا منہا جميعا. پھر ہم نے کہا کہ بھائی یہاں سے نکل کر کے جاؤ، اہبطوا منہا، جنت سے نکلو تم سب. اب یہ حکم آ رہا ہے، توبہ ہو گئی نا، پھر یہ حکم کیوں ہے؟ اب سزا کے طور پہ نہیں ہے، پہلے جو آیا تھا سزا اور عتاب کے طور پہ تھا، اہبطوا منہا جميعا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو، وہ غصے کے طور پہ تھا، ناراضگی کے طور پہ تھا، سزا کے طور پہ تھا کہ یہ کام ہو گیا نا، خلاف ورزی ہوگی، اب جاؤ یہاں سے. اب جو آیا حکم، یہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہے جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. خلافت ارضی، اللہ کے حکموں پہ خود چلنا اور اللہ کے احکام کے کچھ پہ دوسروں کو چلانا، اور اس کا ایک نظام اور سیٹ اپ دنیا میں قائم کرنا اور اس پہ قائم کروانا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر میرے پاس سے تمہارے پاس ہدایت آتی ہے، ہدن ہدایت سے مراد ہے احکام شریعت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کا صلہ، لا خوفٌ عَلَيْهِمْ، ان کو کبھی خوف نہیں ہوگا، اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے. شریعت پہ چلنے والوں کو کبھی خوف نہیں ہوگا، فلا خوف علیہم. خوف کہتے ہیں آئندہ زمانے میں کسی اندیشے کو لے کے، اگر ایسا ہو گیا تو، اگر ویسا ہو گیا تو، یہ جو خوف اندیشہ ہے اس اندیشے کو خوف کہتے ہیں. اور حزن، حزن کہتے ہیں ماضی میں کسی چیز کے نہیں ملنے کا غم یا کچھ ہو جانے کا غم، کوئی چیز نہیں ہونا چاہ رہے تھے ہو گئی تو اس کا غم، کوئی چیز حاصل کرنا چاہ رہے تھے نہیں مل سکی اس کا غم. تو ماضی کی چیزوں پر کے چھوٹ جانے پر جو فکر یا اس کی جو لاحق ہو جاتی ہے کیفیت، اس کیفیت کو غم کہتے ہیں. مستقبل میں کسی چیز کے اندیشے کے بارے میں کہتے ہیں خوف. تعالیٰ فرما رہے ہیں غموں سے نجات کا واحد ذریعہ شریعت پہ عمل ہے، واحد ذریعہ، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، شریعت پہ عمل کرنا ہے. دنیا راحت کا اور غموں سے نجات کا، ڈپریشن سے نکلنے کا، مصیبتوں سے نکلنے کا، دنیاوی پریشانیوں سے نکلنے کا کے بہت سارے ذرائع ڈھونڈتی، کوشش کر دی، کہیں بھی نہیں ملتا کسی کو بھی شریعت کے سوا. دل کا سکون اور یہ خوف اور غم سے نجات والی جو کیفیت ہے یہ کہیں پر بھی نہیں ملتی. کفار، فساق اور فجار نے بارہا اور ہر دفعہ یعنی ہر زمانے میں تجربہ کر کے دیکھا ہے ان چیزوں کو. بہت سارے لوگوں کے واقعات آپ سنتے ہوں گے کہ فلاں صاحب جو ہے ایک بے قراری، بے چینی کی کیفیت، اضطراب کی کیفیت سے گزر رہے تھے، پھر اگرچہ وہ کافر ہے، اگرچہ وہ فاسق ہے، اگرچہ وہ فاجر ہے، اس کے باوجود انہوں نے کلام اللہ پڑھا تو ان کے دل کو قرار آیا، اس کے باوجود انہوں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی تو ان کے دل کو قرار آیا، اس کے باوجود انہوں نے نیک ماحول کو اختیار کیا اسی حالت میں، گناہ کی حالت میں، تو بھی ان کے دل کو قرار آیا. یہ ظاہری برکت ہے کہ اس گناہ میں رہتے ہوئے بھی اس کو کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کی برکت ظاہر ہوتی ہے. جو انتہائی درجے کی ہوگی وہ انتہائی درجے میں پھر حق تعالیٰ کے پورے احکام کو جو جتنے درجے میں مانے گا اتنے درجے میں غم اور خوف سے نجات اس کو حاصل ہوگی. یہاں پر جو خوف ہے یہ خوف سے خوف طبعی مراد نہیں ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالیٰ نے فرمایا تھا القی عصاک، انہوں نے عصا ڈال دیا، ڈالتے وہ اژدہا بن گیا، یہ ڈر کے بھاگ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا تخف، نہیں ڈرو نہیں. تو اب لوگ بولیں گے کہ حضرت موسیٰ تو نبی تھے، نبی سے بڑا تو کوئی ولی نہیں ہوتا اللہ کا اور شریعت کا پابند نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیوں ڈرے؟ یہ طبعی خوف ہے، یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ. دنیا کی وجہ سے جو خوف ہوتا ہے دنیا کے چیزوں کے چھوٹنے کا، وہ مراد ہے یہاں پر. اور دوسری بات، حق تعالیٰ نے فرمایا میری طرف سے ہدایت آنے کے بعد ان کو پیروی کرنے والوں کو خوف نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں دیکھیے، جب اللہ نے فرمایا لا تخف، اب ہدایت آئی نا، اس کے بعد ڈرے کیا؟ نہیں ڈرے. ہدایت کے آنے کے بعد پیروی کرے، یعنی نہیں ڈرو بول تو نہیں ڈرے، تو پھر ان کو وہ لا خوف علیہم، اب خوف نہیں ہوا. ولا هم یحزنون، ایسے ہی وہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے. بادشاہ بھی ہوگا تو اگر احکام شریعت کا پابند ہوگا تو کسی چیز کے چھوٹنے پہ غم نہیں ہوگا. اگر بادشاہ ہوگا لیکن احکام شریعت کا پابند نہیں ہوگا تو بھی اس کو غم بے حد لاحق ہوں گے، انتہائی درجے کے غم اس کو لاحق ہوں گے. یہاں پر بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ دائم الفکر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل فکروں میں رہنے والے اور مسلسل غم کی حالت آپ پہ طاری رہنے والی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کے حکموں کا پورا کرنے والا کون ہے؟ پھر آپ کو یہ غم کی لاحق کیفیت کیسے لاحق تھی؟ وہی ہے کہ حزن سے مراد یہ جو امت کے احوال کی فکر میں جو غم تھا وہ غم تھا، دنیا کی کسی چیز کے چھوٹنے کا غم تھوڑا ہی تھا. یہاں تو مراد ہے دنیا کی وجہ سے کوئی غم لاحق نہیں ہونا، اور وہ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق نہیں ہوا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، تو یہ بولا گیا کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو خوف اور غم لاحق نہیں ہوگا، اور جو کفر کریں گے یعنی اس کی پیروی نہیں کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو ہدایت آئی ہے اس کو جھٹلائیں گے، یہ بولیں گے مَا أَنزَلَ الرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ، اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا، یہ سب تم لوگوں کی باتیں ہیں، ایک اللہ کا دین ایک ملہ کا دین بول کے نکالے لوگ. تو وہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو جنہوں نے جھٹلایا. اب جس نام سے بھی، جس عنوان سے بھی، جس زمانے میں بھی، جہاں کے بھی لوگ یہ کام کریں گے، اولئک اصحاب النار، مقصد اللہ کے ساتھ کفر نہیں ہونا اور آیات الہیہ کی تکذیب نہیں ہونا. یہ جس رنگ میں بھی پائی جائیں گے، جہاں بھی پائی جائیں گے، انجام اس کا ایک ہی ہے، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم کا ایندھن ہے. وہ ہم فیہا خالدون, اور وہ بھی ایسا نہیں کہ بس تھوڑا سزا دے کے نکال دیے, تھوڑا تھپک کے نکال دیے, تھوڑی سی گوش مالی کر کے نکال دیے, کان موڑ کے ہاں چلو جاؤ, ایسا نہیں. ہم فیہا خالدون, اب مر کے بھی وہیں رہنا ہے اور مریں گے نہیں. لا یموت فیہا ولا یحیی. یہ جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں ایک بہت اہم مسئلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی لغزش کا مسئلہ ہے, کہ حق تعالیٰ نے جب فرما دیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا تو کیوں کرے, انبیاء گناہ کر سکتے کیا والا جو مسئلہ ہے. ذہن میں رکھیے کہ ایک گناہ کی ایک تو تقسیم ہے کہ گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ. اس میں سے گناہ کبیرہ کبھی بھی کوئی بھی نبی نہ کر سکتا نہ کیا, انبیاء معصوم ہوتے. نہ کر سکتا کا مطلب ان میں سکت نہیں ہوتی, فرشتوں جیسی حالت ہو جاتی, وہ مطلب نہیں ہے, انہوں نے نہیں کیا. اس کو سمجھ لیں کہ کبھی کسی نبی نے گناہ کبیرہ نہیں کیا, وہ اس سے معصوم ہوتے ہیں. گناہ اللہ کی خلاف ورزی کو بولتے ہیں. اگر نبی بھی جو اللہ کا نمائندہ ہے لوگوں مخلوق کی طرف, وہ بھی خلاف ورزی کرے گا تو اللہ کی تعلیمات کی قدر لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے گی, ہدایت کی قدر لوگوں کے دلوں سے اٹھ جائے گی, اور وہ جو پیغام اللہ کی طرف سے پہنچا رہا اس میں بھی بددیانتی کا اندیشہ پیدا ہو جاتا. جب یہاں غلطی کیا تو کیا ضروری ہے کہ وہ جو پیغام پہنچا رہا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو؟ امن اٹھ جاتا, اعتماد اٹھ جاتا, بھروسہ ٹرسٹ اٹھ جاتا. تو اس لیے یہ ضروری ہے عقلی طور پر کہ انبیاء گناہ کبیرہ کے مرتکب نہ ہوں. اسی لیے امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء گناہ کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں. یہ تو مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا ہے گناہ گناہ صغیرہ. صغیرہ میں پھر دو قسمیں ہوتی. ایک صغیرہ گناہ ایسا ہوتا جو مروت اور شرافت کے خلاف ہوتا, جس میں گھٹیا پن ہوتا تھوڑا سا, اور ایک کبھی صغیرہ گناہ وہ ہوتا جس میں گھٹیا پن کوئی نہیں ہوتا, خلاف اولا چیزیں ہوتی ہیں, اجتہادی لغزشیں, نیت کوئی بری نہیں ہے لیکن چیز کا پتہ نہیں ہے تو جو غلطی ہو جاتی, اس قسم کی چیزیں. تو صغیرہ گناہ میں جو شرافت اور مروت جس کے اندر نہیں ہوتی, بے مروتی والے جو صغیرہ گناہ ہوتے وہ بھی کبھی انبیاء سے نہیں ہوتے, کیونکہ وہ نفرت کا باعث بنتے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کبھی بھی, کبھی آپ اللہ نے کسی نبی کو ایسی چیز نہیں دی جس سے لوگوں کو نفرت ہو طبعی طور پہ. اس لیے ایسے صغائر سے بھی وہ معصوم ہوتے ہیں. رہ گئی اجتہادی لغزشیں, بھول یا خلاف اولا چیزیں, یہ ان کے ساتھ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ, اور بعضوں سے ہوئے بھی ہیں. تو پھر اب وہ مسئلہ امن والا پھر نہیں آ جاتا کہ جب ایسے گناہ ہوئے ہیں تو پھر اعتماد کہاں رہ گیا. بڑے گناہ ہوں تو وہ اعتماد کو ٹھیس لگتی ہے, چھوٹے گناہ ہوں ایسی چیزیں ہوں تو نہیں لگتی. بھائی جب نبی تھے تو اس سے بھی پاک رکھا جاتا ان کو؟ نہیں, چونکہ وہ بشر ہے تو بشریت والا مفہوم بھی امت کو سکھانا ہے, خدا نہیں بنا لینا ہے ان کو غلطی کی وجہ سے. کیونکہ لا یضل ربی ولا ینسا, یہ خدا کی صفت ہے. صرف عدم ضلال اور عدم نسیان, یہ صرف اللہ کی صفت ہے, یہ بشریت میں نہیں ہو سکتی. اسی لیے وہ واقعات ہم کو ملتے ہیں قرآن و حدیث کے اندر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے پیش آئے ہیں, جس میں ان کی لغزشیں سامنے آتی ہیں. تمام واقعات کے اندر آپ دیکھ لو, کہیں پہ ارادی گناہ اللہ کی ارادی خلاف ورزی حکم کی بالکل نہیں ہے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نینوا چھوڑ کے چلے گئے, اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے, اللہ ان پر عتاب ہو گیا, حکم کا انتظار نہیں کرے اللہ کا, آثار اور علامات عذاب دیکھ کے چلے گئے, عذاب آنے والا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا تھا. اب پیچھے قوم نے توبہ کی تو اللہ نے معاف کر دیا, وہ چلے گئے تو حکم کا انتظار نہیں ہوا, اس پہ پکڑ ہو گئی. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اس کے اندر, شیطان نے قسمیں کھائی, کھا کے ان کو یقین دلایا کہ اس سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی مقصود نہیں ہے, یہ کام کر جاؤ. فنسیا, خود حق تعالیٰ فرما رہے بھول گئے وہ, نسیان پہ سب. اب آج ہم سے کتنی بھول ہوتی ہے, کبھی پکڑی نہیں ہے. یعنی تمام تر امتیوں میں سے کسی سے بھی کسی چیز کے بھولنے پہ پکڑ اللہ پاک نہیں فرمائیں گے, کیونکہ بھول غیر اختیاری چیز ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ اختیار میں نہیں ہے تو اللہ کی طرف مکلف نہیں ہے, اختیار میں نہیں ہے ایک چیز. تو امت سے کسی بھی امت سے ایسے واقعات کے بارے میں امت کے کسی بھی فرد سے پکڑ ہونے والی نہیں ہے. تو ارادی گناہ یہاں پر بھی نہیں ہے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان شاء اللہ بولنا بھول گئے تھے, وہاں پہ پکڑ ہو گئی. لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا, 15 دن تک وہی نہیں آئی. پھر آیت آئی تو یہ آیا کہ بھائی انشاءاللہ بولنا آئندہ, جب بھی کوئی آئندہ کام کرنے کا ارادہ ہے. یہ ایسی کون سی چیز تھی؟ یہ نہیں تھی, یہ انبیاء کے ساتھ میں ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب امت سے پکڑ نہیں ہے تو ان کی کیوں ہے؟ وہ بڑے لوگ ہیں, جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے.
مقربین کو جتنی ہیبت لائق ہوتی بادشاہوں کے، اتنی دور رہنے والی عوام کو حاصل نہیں رہتی۔ کب کس بات پہ غصہ اور ناراضگی ہو جائے، کب خود قتل کا حکم آ جائے، کب گردن زدنی قرار دے دیا جاؤں، کب جو ہے نا اندھے کنویں کے اندر قید کر دیا جاؤں، کب میرا یہ لباس مجھ سے چھین لیا جائے، کب یہ خطاب مجھ سے چھین لیا جائے مسٹر فلاں فلاں کا، ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا ہے۔ تو جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، ان کے رتبے بلند ہوتے ہیں، ان کی مشکلات بھی ان کے لیول کے حساب سے ہوتی ہیں، تو چھوٹی باتوں پہ بھی ان کی پکڑ کر لی جاتی۔ یہ تو ان پہ مزید اعتماد کی دلیل ہے کہ ان کو غلطی پہ رکھا ہی نہیں جاتا، چھوٹی بھی غلطی ہوئی تو فوری پکڑا جاتا ہے۔ اب سوچو کتنے بڑے ہیں وہ کہ اللہ کی نظر میں ہیں مستقل اور کسی غلطی پہ ان کو رکھا نہیں جا رہا، اور غلطیاں ہوئی کتنی ہیں، ہر نبی کی زندگی میں دیکھ لیجئے، ایک کے بعد دوسری کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ صورت حال ہے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں۔ اب بات یہاں آتی آگے چل کے جو آتی ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے، لوگ اس کو استعمال کرنے کو جاتے ہیں انبیاء کے بارے میں۔ اب جیسے وعصا آدم ربہ فغوا، سورہ طہٰ کے اندر حق تعالیٰ نے فرمایا آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی، لہذا غوا، وہ راہ راستے ہٹ گئے۔ اب نافرمانی کی کو آدم اللہ کے نافرمان تھے بلکہ اگر کوئی یہ تاثر دینے کو گیا، انبیاء کی شان میں نبی کی شان میں بے ادبی ہو کے کفر کا اندیشہ ہے اگر یہ تاثر دینے کو گیا کوئی، فغوا وہ راستے سے ہٹ گئے، وہ گمراہ تھے بول کے کوئی بولنے کو گیا تو کفر کا اندیشہ ہے، ہے کیا ہے ایسا بولنے پر تو کافر ہو جاتا ہو۔ تو حق تعالیٰ بول رہے ہیں تو لوگ جرت کر بیٹھتے، یہاں گڑبڑ ہوتی، یہ جرت نہیں ہونا ہے۔ اس مسئلے کو بیان کرنے میں محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی۔ مفسرین میں سے بھی گمراہ مفسرین نے یہ غلطیاں کی ہیں، ماضی قریب کے بھی اردو مترجمین کے مفسرین نے بھی یہ غلطیاں کی ہیں۔ تو ہمیشہ ایسی آیتوں کے اندر محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کو ایسے سمجھ لیں، اگر بڑا بیٹا کوئی غلطی کرے، باپ اس کو گدھا بولے تو چھوٹا بیٹا گدھا نہیں بول سکتا اس کو۔ بڑا بیٹا غلطی کیا، باپ باپ ہے، اس کو حق ہے، وہ بول سکتا ہے، چھوٹا بیٹا کیسے بولے گا بڑے بھائی کو؟ غلطی اس کی نظر میں بھی غلطی، یعنی چھوٹے بیٹے کے لیے بھی بڑے بھائی کا وہ عمل غلط ہے، لیکن غلط ہونے کے باوجود وہ بولنے کا اختیار اس کو نہیں ہے۔ ایسے ہی انبیاء اکرام علیہ، سمجھنے کے لیے صرف بغیر کسی تشبیہ کے، ایسے ہی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے۔ حق تعالیٰ کو اختیار، خالق ہیں وہ، مالک ہیں وہ، حاکم ہیں وہ، رب ہیں وہ، الہ ہیں وہ، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ان کا ہمیشہ ادب کریں، احترام کریں، اور ان کے جن کاموں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میرے حساب سے یہ لغزش تھی، وہ ہماری بڑی سے بڑی نیکی سے بھی بڑی چیز تھی، وہ ہماری بڑی سے بڑی نیکی سے بھی بڑی چیز تھی، اس کی وجہ سے تو آج یہ نظام دیکھنے کو مل رہا ہے، اللہ کا مقصد مکمل ہو رہا ہے، وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے وہ۔ تو وہ بڑے لوگوں کی چیزوں میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرنے والی بات ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ عصمت انبیاء کے مسئلے کو ہم پر کھولے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدت، احترام، محبت اور عظمت سے دلوں کو ہمارے پر فرمائے، اور اپنے کلام کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے، علم صحیح عمل مقبول کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔